मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله بسم الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو قسم کی سوسائٹی میں خرابیاں آتی ہیں، ایک خرابی کہلاتی ہے عقیدے اور نظریے کی خرابی، اور ایک خرابی کہلاتی ہے عملی خرابی، عمل میں انسان خراب ہو۔ ان دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کو اصلاح کہا جاتا ہے، تزکیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باڈی کو صحیح رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، ماہرین امراض سے ہدایات لینی پڑتی ہیں۔ خود سے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے، الٹا سیدھا کھاتے رہو گے، غلط لائف سٹائل ہوگا، بالآخر بیمار ہو جاتا ہے انسان، بیسیوں قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک ڈاکٹروں سے یا کوئی ماہر حکیموں کی ہدایات آپ نہیں لوگے، اس زمانے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، انسان مادی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے، دونوں قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں۔ روحانی اعتبار سے سیدھے راستے سے ہٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبروں سے فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے، بھائی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے، تو نبوت کی تعلیمات کے اثرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو، ان کا روحانی طور پہ گمراہ ہونے کا خطرہ کم تھا۔ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خطرہ زیادہ ہے، فاصلہ بہت ہو گیا نا۔ تو مذہبی لحاظ سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا اتنا برا نہیں ہے، مادی اعتبار سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی میں ابھی وجہ بیان کروں گا۔ آپ تو پہلے زمانے میں لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں، اب صحتیں خراب ہو رہی ہیں، پہلے ایسے موٹاپے نہیں ہوتے تھے اب موٹاپے، پہلے شوگر کے اتنے پیشنٹ نہیں تھے اب زیادہ ہیں، ہارٹ کے ایسے پیشنٹ نہیں تھے اب زیادہ ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی مادی ترقی تو بڑھ رہی ہے نا، یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر دماغ شریف میں بات انشاءاللہ آئے گی۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی، سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے بیوقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا، پہلے کیوں لکھا؟ آج کل نا منجن بہت بکھرا ہے، تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا۔ تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا، قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ، تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے، اس کی دلیل دکھا دو، کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ، ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں، کیکڑا صحیح نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے۔ میں نے کہا آپ بتا دو قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے۔ میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے۔ ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ، فقہ حنفی نہیں بتاؤ، اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا۔ اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ، فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا، تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا، وہ بھی تو آپ کی رائے ہے، کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے، لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے۔ جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتا چل رہا ہے، حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں۔ اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں، ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ، اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے، ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے، تو دونوں اسلام ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے، تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے، آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، یوں تعبیر ہونی چاہیے۔ تو جو بولا کرے نا ہم پہ اعتراض کرے، یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے۔ آج کل ایسے کلپ آ رہے ہیں، مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا، حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا۔ تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا، حرام کرنا بھی اللہ کا۔ اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے، تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو، حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے۔ اب یہاں اجتہاد ہوگا، پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی، لیبل لگاتے ہو محقق ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہو، یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے۔ میرا موضوع ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ سیدھا سیدھا بولو بھائی میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں، میں کیا میں جاہل ہوں، میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں، پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں، یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنتا ہوں، اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو حنفی بن جاتا ہوں۔ ہم کبھی شافیوں پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے، ہم امام شافی کو فالو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے امام ہیں یار، ان کی تحقیق ہے تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر حنفی کو فالو کرے گی، اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو۔ میرے پاس ایسے اہل حدیث پہ فون آئے ہیں کیکڑا کھانے کے لیے، اہل حدیث ہیں، لڑکی سے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ حنفی سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ یہ مذاق بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس سے، اور پانی کی ہر مخلوق، تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، کچھوا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے، پھر کچھوا اور مگرمچھ بھی حلال ہے، اس کے انڈے بھی کھایا کرو۔ اس لیے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا خدا کی قسم گہرائی میں جا کے، وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے۔ یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں نبی کے پہ آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے نبی کی، یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے، یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں، اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں کہ جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نبی کے، ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی نہیں، نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں بیڈ، بیڈ کو گندے کو انگلش میں ڈرٹی، تھوڑا انگلش کا تڑکا، شعر پرانا ہو گیا نا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں، نئی تہذیب، نیو تہذیب کے انڈے ہیں ڈرٹی۔ یہ شعر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا۔ تو اچھا کمال کی بات ہے، جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں نا ان کے کمنٹس میں، اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ، تو جب ہم کلپ ان کے کمنٹس میں نا لنک شیئر ڈال دیتے ہیں تو فوراً لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ۔ حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھائی دونوں کی رائے کو سنو، آپ کمنٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے، تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو، لیکن آپ نے ان لوگوں کا ظرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو، لیکن کمنٹس میں اس طرح کے تمام کمنٹس اور لنک ڈیلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو۔ منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی، جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا، ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہا ہے، دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیا ہم ساس بہو کے جھگڑے لے کے بیٹھ گئے؟ تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، ہر شاخ پہ ہر چینل پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا۔ تو یہ سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے الو اور تتلیوں کی بجائے الو آ کے بیٹھ جائے تو گلستان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی، تو قدیم فقہ ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں۔ تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا جامع الرشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی، تقریباً تمام قدیم فقہا نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے۔ جب مذکور نہیں ہے تو اجتہاد کیا، اب اجتہاد کسے کہتے ہیں، قیاس کسے کہتے ہیں، کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی۔ تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا میدا ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے، جیسے ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا۔ تو فقہا نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ دوا دماغ تک پہنچتی ہے، کوئی کان کا پردہ ہے اور سوراخ ہے، ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سوراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی، اور قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح، اگر ہوتا تو پھر تو دو اور دو چار کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ۔ آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سرے سے پائپ, کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوا سرایت کر کے کہاں تک پہنچ جائے, دماغ تک. جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دارالعلوم کرنگی میں بھی علماء کے اجلاس ہوئے, جامعۃ الرشید میں بھی, بنوری ٹاؤن میں بھی, اور بھی بہت سارے مدارس میں, کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بیس ہی یہی تھی کہ دماغ تک دوا پہنچ رہی ہے, یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب جب ہمارے یہاں اجلاس ہوا, دارالعلوم کرنگی نے تو فتویٰ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان کی یہ رائے تھی, وہ فتویٰ اسی پہ دے دیا انہوں نے, اور یہی ہماری رائے بھی ہے کہ کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا, علماء نے جو اجتہاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہا ہے تو پہنچ ہی نہیں رہا. بنوری ٹاؤن میں بھی ہوا, ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہا کی رائے ہے, وہ بھی اجتہادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ہمارے جب جامعۃ الرشید میں اجلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں, یعنی غلط سے بھی رہا تھا کہ ان کو تو آج کے فقہا ان فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کے فقہا کا مطلب ہم لوگ, ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے, یعنی جو سینئر لوگ ہیں, لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے. ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے ہیں, انہوں نے بڑی بہترین بات کی, انہوں نے کہا جیسے آج کے فقہا ان فقہا کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں, تفقہ میں, لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر, آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے. آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں, قدیم فقہا کو, کہ ان کو نہیں پتا تھا, بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک. تو اس میں ان فقہا کی کوئی انسلٹ نہیں ہے, انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ان علماء پہ اعتراض نہیں ہے, ان کو تو جو ڈاکٹروں نے اس زمانے کے کہہ دیا انہوں نے فتویٰ دے دیا نا. اب دیکھو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا, شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے, یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت, پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں پھر پٹتے ہیں طلاقیں لکھ دیتے ہیں. جو آدمی بیوی کی خاطر دو تھپڑ نہ کھا سکے نا اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے, کیا خیال ہے؟ جو پٹا اور طلاق دے دی. تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی. بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے, طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا. ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے, تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا, طلاق دے رہے تو طلاق ہو رہی ہے, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. تو خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو, زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. حدیث میں آتا ہے تین چیزیں, حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا, ایوی ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے, لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے, دل سے نہیں رکھا. گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا, لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق فی اغلاق, جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی, پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی, وہ تو پاگل ہے نا, دماغ کا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے, اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. بند ہوتے نا تو مر جاتا, طلاق نہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے, تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا, جان دوبارہ نہیں آتی, تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے تین طلاق بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں؟ طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق. آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے, اسلام نے زبان پہ رکھا ہے بھائی. اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے, ہاں یہ ہے کہ ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے. یہ تو غلط ہے نا, پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی؟ ڈاکو آئے گا آپ سے آپ کا موبائل چھینے گا, اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے. اور دوسری بات, آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی؟ بیسیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں. قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کے. اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے, واقع کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں. بعض دفعہ عورت پہ واقع ظلم بھی ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ دلوا دی اس کو, اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق, یہ ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے. طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. مظلوم عورت کو اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ نہیں آئی بات؟ بیچ بیچ میں ہم قیام و تام زیادہ لمبا ہو رہا ہے, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں نا, وہ کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. بعض دفعہ ظلم بھی, مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے؟ آپ کہو گے عدالت میں جائے. عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی. عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے, کھلا کا پیپر ہوتا ہے, اس پہ سائن کر دو, اس پہ مجھے بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے, یوں کرتا ہے, وہ مخصوص ہے, وہ سب شوہروں پہ وہ الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے. پھر نہ عدالت کورٹ گواہ طلب کرتی ہے کہ الزام صحیح ہے غلط ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تھپ 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 کھلا کی ڈگریاں جج پکڑائے گا. پھر جب مفتیوں کے پاس جائیں گے, مفتی کہیں گے یہ کھلا صحیح نہیں ہوا. تو بہتر حل نہیں ہے کہ واقعی اگر ظالم ہے تو کمرے میں لے جا کے چترول لگاؤ, طلاق نکلواؤ اس کے منہ سے. تو اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے, لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو کہ بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں, تو اعتراض کرنا, میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے, تو بہت سارے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا نیچے کمنٹس, ان مفتیوں کا کیا پتا, پتا مفتیوں ہی کو ہوتا ہے, ان اسکالرز کو نہیں پتا آج کل جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. ہمارے ہم نے بچپن میں ایسے واقعات دیکھے ہیں, گلی محلے میں عورت کے پٹنے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی, اتنا مارتا تھا میاں, مظلوم عورت تھی, کہاں جاتے بھائی. تو وہی ہوا کہ محلے والے جمع ہوئے, اس کی لڑکی کے ابا نے بولا بھائی یہ بندہ میری بچی کی جان نہیں چھوڑ رہا, طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ ہے. تو ایسے لڑکی کے ابا سے لڑکوں نے بولا بھائی اگر طلاق نکل, پہلے یہ نہیں کہ خامخواہ میں جا کے کسی کو مارا پیٹا, دیکھ رہے تھے واقعی ظلم ہو رہا ہے لڑکی پہ, بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں, لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں سسرال میں جا کے بہو کے تانوں سے اور ٹینشنوں سے عذاب میں آ جاتی ہیں. ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ جان چھڑاؤ اس آدمی سے. تو ہماری عدالتوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں, کوئی شرعی حل. تو اس کا شرعی حل یہی ہے کہ پہلے علاقے کے بڑے لوگ جمع ہوں, پولیس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے اور جاؤ چترول لگاؤ بھائی, اس کا باپ بھی انشاءاللہ بولو طلاق. ایسا ہوا ہے, یہ مشاہدے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, وہی ہوا. لائے لڑکے نے اس کے لگائی طبیعت سے چترول مترول زبان سے اس نے دی ہے, چل بھائی چھٹی, سمجھتا ہو. تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو وہ جو علماء نے جامع ترشید میں اجلاس ہوا نا, اس میں یہ تھا بھی ان علماء پہ اعتراض نہیں ہو رہا جو قدیم فقہا تھے. فقہ میں جو قدیم علماء تھے ان کا علم بھی کامل تھا, ان کی فقہی بصیرت بھی کامل, لیکن اس کے باوجود جس میڈیکل سائنس پہ انہوں نے اعتماد کر کے فتویٰ دیا تھا وہ میڈیکل سائنس آج کے مقابلے میں ناقص تھی. آج کے مقابلے میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ناقص تھی, آج کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ کیا تھی. آج جو میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی. وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو میں بار بار کر رہا تھا کہ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو صحتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں, یعنی ہم دینی اعتبار سے تو نبی کے زمانے سے دور ہو گئے, دینی اعتبار سے ہم میں کمزوری آنا سمجھ میں آتا ہے, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہماری صحتوں میں کمزوری آنا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اب میڈیکل سائنس تنزل کے بجائے کدھر کو جا رہی ہے, ترقی کی طرف, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں کمزور. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو یہ باقی بڑا بہترین سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی چاہے مادی ترقی میں ہو چاہے روحانی ترقی میں خرابی ہو, روحانی صحت خراب ہو یا مادی صحت خراب ہو, نالج سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, معلومات حاصل ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے صحت کے حوالے سے آپ کو اویئر کر دیا ہے, آپ کو معلومات فراہم کر دی ہیں, معلومات فراہم کرنے سے صحت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح علماء آپ کے نظریات درست کر دیتے ہیں, کون سا فرقہ صحیح ہے, کون سا فرقہ غلط ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے, کتنی نمازیں فرض ہیں, کتنی واجب ہیں, کتنی سنت ہیں, حج کیسے کیا جاتا ہے, سب کو بہت کچھ پتا ہے. زیادہ دینی معلومات نہیں ہے, اتنی تو ہر پاگل سے پاگل کو پتا ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم کتنی نمازیں ہیں, بولو پانچ نمازیں, تو پانچویں کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے. لیکن اس نالج کے حاصل ہونے سے کیا انسان نمازی بن جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے بچے کو بتایا بیٹا پانچ نمازیں فرض ہیں, اگلے دن سے بچہ پانچ وقت نمازی بنا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, حکومت نے ایک ٹی وی میں پٹی چلا دی کہ بھائی تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں, پانچ, اور جماعت سے مردوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. جیسے یہ سلائڈ چلی ہے پورا ملک کیا بن گیا, نمازی. کہ بھائی ہمیں تو نالج ہی نہیں تھی, آج ہمیں پتہ چلا ہے کتنی نمازیں فرض ہے بھائی, پانچ, دے دنادن. معلومات کے خزانوں کے خزانے ہیں, عمل کیا ہے؟ زیرو. کوبڑی شریف میں بات آ رہی ہے میرا خیال ہے, تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے. ڈاکٹروں کی معلومات بہت دے رہے ہیں ڈاکٹر, پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے نا. آج سے سو سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے میں نے پڑھے ہیں, کسی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی, اس میں سو سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے دکھائے ہوئے تھے, اس میں لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے 20 قسم کے فائدے ہوتے ہیں صحت کو, جس میں ایک تھراٹ انفیکشن ٹھیک میں ختم ہوتا ہے. تبھی انگریزوں نے سب کو کس پہ لگا دیا؟ سگریٹ. بعد میں تحقیق چینج ہوئی ہے, پتا چلا بھائی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے والی میڈیکل سائنس غلط تھی نا, اب تحقیق کے بعد کیا ہو گیا, وہ مسئلے سے انہوں نے کیا کر لیا, رجوع کر لیا. حتیٰ کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے. یہاں میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں, آپ شاید بور ہو گئے ہوں چٹکلا سن سن کے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس میں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ بور ہوتے ہو, میں بور نہیں. جیسے روحانی عاملوں کے خلاف جب بھی نام آئے گا نا آپ بور ہوتے ہو, لیکن مجھے خدا کی قسم کڑک سی دودھ پتی پینے میں اور چرس پینے میں ایک چرسی کو وہ نشہ نہیں چڑھتا جو مجھے روحانی عاملوں کے خلاف بول کے مزہ آتا ہے. حالانکہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کچھ جن چڑیل کچھ ہو جائے, یار سب کو غلط نہیں کہو بھائی مفتی صاحب. اور یہ کہنے میں تو اتنا مزہ آتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب دو نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہیں, تو مجھے یہ کہتے ہوئے خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے, میں دو نمبروں کے خلاف نہیں ہوں, میں ایک نمبر روحانی عاملوں کے خلاف. آہ ایسا ابھی دیکھو کیا مزہ آیا کہ نہیں, چہرے سے لگ رہا ہے کہ نہیں, ایسا لگ رہا ہے نیمبو نچوڑ کے کہوا پی لیا یار, نیمبو نچوڑ کے نہیں کہوا پیا کریں. وہ میں جو بیان میں کہتا ہوں پھر ہر دعوت میں مجھے نیمبو نچوڑ کے لا رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کہوا پیتا نیمبو والا, نیمبو کا شربت پی لیتا ہوں شہد ڈال کے, وہ کہوا نہیں پیتا. دبلے آدمی کے لیے نا نیمبو کا کہوا بہت سخت نقصان دہ, یہ تجربے کی چیز ہے, ڈاکٹر شاید مانے نہ مانے, لیکن باریک آدمی اگر نیمبو کا کہوا پیے گا نا, جیسے میں تو زیادہ موٹا نہیں ہوں باریک ہوں, تو وہ آنکھیں اندر دھسنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے, وہ سب فیٹ ویٹ نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو موٹوں کے لیے ٹھیک ہے یہ, ہم جیسے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب روحانی عامل کی بات آتی ہے نا, تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت, کسی نے کچھ کر دیا, جادو کر دیا, ٹونے, ان کے خلاف جب میں بولتا ہوں آپ بور ہو رہے ہوتے ہو, لیکن خدا کی قسم میرا خون کلو کلو بڑھتا ہے. اور میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے بزرگوں کا, علماء کا علاج کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اکابر کا علاج کر رہے ہیں, ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگ کے بجائے اور اکابر کا لفظ, تاکہ اور آپ قریب ہو جائیں کہ کیا مراد ہے میری. ان اکابر کے میں خلاف نہیں ہوں, ان کے خلاف ہوں, انہوں نے ان کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان تلوں میں میرے بھائی تیل نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ایسے لچڑ ہے نا لچڑ, اور ایسے جمعہ بھی ہے مسجد بھی ہے, تقدس ہے تقدس, کبھی چھاؤں میں ملو بس تم, ٹھیک ہے نا. بڑے بےغیرت ہوتے ہیں یار, بڑے ہی بےغیرت ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. اچھا خیر, ایک تو اس پہ میں چٹکلا وہ چھوڑتا نہیں ہوں, ایک چار شادیوں پہ آپ جتنا مرضی بور ہو جاؤ میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ بولتا رہوں گا, ایسی کی تیسی. ان کا ایک کلپ آیا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, بڑا اچھا کلپ ریکارڈ کروایا ان سے کسی نے, وہ چار چار شادیوں پہ مولانا طارق مسعود صاحب ہر وقت ہر ایک کو ترغیب دیتے ہیں, آپ کی کیا ہے, انہوں نے بڑی ڈیسنٹ طریقے سے ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا. ایکچولی وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, وہ اپنی ایک انہوں نے جو ایسا ہی ریکارڈ ہوتا ہے جو سب علماء اسی طرح کرتے ہیں, میری یہ رائے نہیں ہے, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایکچولی ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے, ایکچولی جن میں یہ طاقت ہو وہ کریں. ابے بھائی کر کون رہا ہے, لڑکیوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کا, یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دم کہاں ہے مردوں میں, جن میں عدل کی طاقت ہے وہ کر رہے ہیں کیا؟ جب کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایکچولی وہ, میں خدا نخواستہ ان کا وہ بے گرامی نہیں کر رہا, انہوں نے تو وہی بات کی جو ایک عالم, ایک مچور عالم بات کرتا ہے جس اسٹائل سے. ہم تو بھائی مچور بچور نہیں ہے, ہمیں تو ایک ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. جب آپ ایمرجنسی ہوتی ہے نا, دیکھو ایمرجنسی کی مثال دیتا ہوں, آپ کے بچے کا بخار گیا ہوا ہے 106 ڈگری پہ, آپ بچے کو کہہ رہے ہو بیٹا ایکچولی یہ سیرپ آپ کو پی لینا چاہیے, اور آپ نے ماہر نفسیات سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے, بچے جب چیخنے چلانے سے ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے, یہ آپ نے ماہر نفسیات کی تقریریں سن سن کے کیا ہوا ہوتا ہے, سنا ہوا ہوتا ہے. ایکچولی جب بچوں کو آپ کہیں نا تو موٹیویٹ کریں, موٹی تو ویٹ کر رہی ہے, اس کی جو ماں ہے نا وہ ویٹ کر رہی ہے کہ دیکھوں یہ ابا کیسے پلاتا ہے, تو آپ جو ہے نا اس کو آرام سے, ایسا نہ ہو زیادہ چیخے چلائے تو بخار ٹینشن سے اور زیادہ بڑھ جائے. بالکل ٹھیک میرے بھائی, جو حالات دیکھ رہا ہوگا نا بچے کے, میں یہ نہیں کہہ رہا علماء کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہے, ان کو مجھ سے زیادہ خیر خواہی ہے, لیکن شاید حالات جو اس وقت خواتین کے حالات چل رہے ہیں نا, جو لڑکیاں گھروں میں باپوں پر بوجھ بن رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں, زنا سوسائٹی میں بے تحاشا پھیل رہا ہے, اس میں میرا خیال ہے جتنی نالج ہونی چاہیے اتنی شاید ہے نہیں, یا توجہ نہیں ہے اس طرف. تو اب آپ کا بچہ وہ کڑوا گھونٹ نہیں پی رہا, آپ کو پتہ ہے یار 106 بخار ہو گیا, 1 ڈگری اور گیا تو یہ مر جائے گا, یہ آپ لگاؤ گے کھینچ کے تھپڑ, بولے گا تیرا باپ بھی پیے گا اس کو. اس وقت جو ایک بیوی پر اکتفا کے نتیجے میں جو لڑکیوں کے حالات ہیں, جو زنا پھیل رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ اور کنواری لڑکیاں گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں. 20-20 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, شوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اور 20 سال میں بیوہ ہونے کا مطلب اب گئی زندگی بھر زنا کو راستہ بنائے گی. اب یہ شادی کی امیدیں کیا ہو گئیں, ختم, اور ہوگی بھی تو کسی آٹھویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہوگی. کفوف نہیں ہے, ہم پلہ جوڑ کے رشتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں رشتے بہت ہیں, ابے چرسی ہیروئن سی بھرے ہوئے ہیں, جوڑ کے رشتے نہیں ہیں. جوڑ کے ایک ماسٹرز لڑکی آٹھویں پاس سے شادی کرنے پر مجبور ہے. یہ جب تک دو دو تین تین شادیوں کو سوسائٹی میں آپ پروموٹ نہیں کرو گے, یہ مسئلے ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے. اگلی جنریشن بہت تباہ ہو چکی ہوگی, یہ اس طرف توجہ نہیں ہے علماء کی. اس لیے ہم تو تھپڑ لگا لگا کے شادیاں کریں گے, ہماری حکومت نہیں ہے, آپ شکر کرو. یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایکچولی جن میں عدل کی طاقت ہو, ایکچولی جن کے پاس بہت پیسہ ہو, ایکچولی ان کو, اب جس کو موقع مل رہا ہے کر لے ایسی کی تیسی یار, زنا سے تو بچاؤ اس کو. دو شادیوں کے بعد بے عدلی میں خدا کی قسم وہ نقصان نہیں ہے جو ایک بیوی پر اکتفا کرنے میں عورت زنا پر جو مجبور ہو رہی ہے. تم کسی طلاق یافتہ سے نکاح کر کے بے عدلی کرو, یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. لیکن نکاح نہ کر کے وہ جو طلاق یافتہ جو زنا کرے گی, وہ کیا بے عدلی سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ 20 سال سے ہم ایک مسئلہ چیخ رہے ہیں, سمجھ میں آئی نہیں رہا. لوگ اس کو مذاق کر کے اڑا دیتے ہیں یار. کل تمہاری بیٹیاں بھی تو جوان ہوں گی, کسی کو طلاق ہوگی, کیا حال ہے تمہارے پاس؟ میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی مخالفت کی, اپنی بیٹی طلاق ہو کے گھر آئی ہے اور دی انہوں نے دوسری پہ. جب آپ بھگتو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور سوسائٹی بھگت رہی ہے, جو اندھا بن کے دیکھ نہیں رہا یار, اس کو کیا سمجھائے آدمی یار. تو یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا, اس میں ڈھیٹ بنو ڈھیٹ. شادی کرنی ہے ایسی کی تیسی, کسی کا باپ روک کے دکھائے مجھے, پہلی شادی میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی. نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی بزرگ سے پوچھنے کی, نہ کسی استاد, نہ کسی پیر و مرشد سے. لڑکیوں کے حالات خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو آڈیو لڑکیوں کی سنانا شروع کر دوں, یہاں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں گھروں کے اندر, آج سے تھوڑی ہے, 20 سال سے ہم سن رہے ہیں یار. 18 سال کی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے نا, ایک آدھ بچہ ہے اس کا, گئی زندگی, ہو گئی برباد, بس ختم. اور وہ جو بغیرت اس سے دوسری شادی کرنے والا تھا, وہ جب جائے گا نا ایکچولی یہ دلی, وہ کہے گا یار, کیونکہ ٹینشن ہے مرد کو, پتا ہے پہلی بیوی نے الگ ہنگامہ کرنا ہے, اوپر سے نہ علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, نہ حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے, نہ میرا باپ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, نہ میری ماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, نہ نمازی سپورٹ کر رہے ہیں, نہ مسجد کے امام سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ کہاں کرے گا دوسری شادی میرے بھائی؟ آسان تھوڑی ہے یہ. جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایکچولی بولو نہیں چاہیے ہوتا. کل ایک دبئی سے ایک لڑکے نے فون کیا مجھے, میں جناب میری اتنی ارننگ ہے, میرا باپ کہہ رہا ہے, میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ جب تھوڑا پیسے بڑھاؤ, تنخواہ زیادہ ہو جائے پھر کرنا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, محبت سے بات کرو, شادی وادی میں نہ باغی بنو میرے بھائی. ہم اگر ابا اما بھائی بہنوں سے پوچھ کے, ہم تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے. 16 الحمدللہ 17ویں کی رپورٹ شروع, ایسی کی ہمیں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا. میں علماء سے پوچھ, علماء سے ہم بد کو بد, ہم الحمدللہ علماء کی بد یعنی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے جس نے اپنے بڑوں کی بزرگوں کی بے ادبی کی, اللہ نے اس سے علم بھی چھینا, اور اللہ نے اس کے علم کا سارا نور اللہ سلب کر لیتا ہے. لیکن علماء کو خدا کی قسم حالات کا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. شاید نئی جنریشن جو مولویوں کی آ رہی ہے اس کو شاید تھوڑا بہت پڑتا ہو, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پتا نہیں یہ بیچاروں کو. آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں سب پتا ہے, ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے, دین کا علم ان کے پاس ہم سے زیادہ, سوسائٹی کا علم نہیں ہے. وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں, اور جن کو پتا ہے ان کی سنی نہیں جا رہی, وہ ہماری طرح چیخ رہے ہیں, سنی کہاں جا رہی ہے ان کی. تو اس لیے اس معنی ڈھیڑ بنو ڈھیڑ باغی, کہ تیسی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سوسائٹی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, ورنہ ایکچولی یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی. تو زنا کر رہے ہیں لونڈے لپاڑے جتنے ہیں, ماں باپ سے بولو نہ نکاح کا, کر دیں گے ماں باپ, بتاؤ کرتے ہیں کیا؟
वो तो एक्चुअली से शुरू हो जाएगा, बेटा देखो शादी बच्चों का खेल नहीं है, ये टोपी ड्रामा है माँ बाप के। देखो बच्चे बेटा जब बीवी आती है ना तो एक्चुअली उसके खर्चे भी होते हैं, वो किसी की बेटी भी है, और देखो फिर कल बच्चे भी होंगे। इसका मतलब वो जो कर रहा है ना वॉशरूम में घुस के ठीक कर रहा है, फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और वो जो फिर और ये जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं ना, ये मैं कसम उठा के बोल सकता हूं यहां तक रुकते नहीं है, अगला स्टेप आगे का होता है। कभी कोई गुनाह दुनिया में ऐसा नहीं है जहां रुक गया हुआ के इंसान, तौबा करेगा तो पीछे को जाएगा या वहीं रुक जाएगा, लेकिन ये अगले स्टेप की तरफ जाएगा। लोग ना घरों में बहनों बेटियों को माफ नहीं कर रहे आजकल, जो कंप्लेन आ रही है हमारे पास। इंसान जो है ना मर्द शहवानी दरिंदा बना हुआ है इस वक्त, समझ रहे हो कि नहीं समझ? वो साइंसदान डॉक्टर इंजीनियर बाद में होगा, वो पहले हैवानी दरिंदा, शहवानी दरिंदा पहले। अगर हलाल से उसकी तस्कीर नहीं होगी वो ये गन करेगा सोसाइटी में। तो या तो खुराके छोड़ दो मेरे भाई। तो ये मसला लोग सीरियस ले नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारा मसला, मेरा जाति मसला नहीं है भाई। हमें क्या यार, हमारी तो चार हो गई, आप करो ना करो, ये मसला कौम का मसला है, कौम का मसला है। लोग नस्लें रोकना शुरू कर दिए इस बेस पे कि बेटी पैदा ना हो जाए। आप मुझे बताओ, तीन तीन चार चार बेटियां आपको मिलेंगी, इसलिए नहीं है कि अपने शौक से पैदा किए हैं, ये बेटे की लालच में पैदा किए हैं। वरना किसी को पहले से पता चल जाए ना मेरी चार बेटियां होंगी, शादी ना करे वो। ये हमारी सोसाइटी तो ऐसी नहीं थी, इस्लाम में तो ऐसा नहीं था। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं 24 बेटियां हैं, चार बीवियां 24 बेटियां, जरा भी बाप की पेशानी पे लकीर नहीं है, क्योंकि उस सोसाइटी में दो दो तीन तीन शादियों का रिवाज है। उनको पता है यार कोई मसला ही नहीं है, वहां लड़कियां कम पड़ गई हैं। हमारी सोसाइटी में ऊपर ऊपर से मिठाई बट रही है, लड़की पैदा हुई अंदर से हो गया बेटा, बेड़ा गरक हो गया अंदर से, ये जज्बात होते हैं, क्योंकि अब इसको पढ़ाना भी है, सारा खर्चा इस पर नहीं खर्चा किया रिश्ता ही नहीं होगा, दबा के खर्चा भी करना है, और इस मेरे खर्चे से हरामखोर ससुराल फायदा उठाएगा, मुझे इसका खर्चे का कोई। आप अपनी बेटी को अपने खर्चे पे डॉक्टर बनाते हो, सारी टेंशनें उसकी उठाते हो, उसकी अखलाकी तरबियत भी करते हो, ये भी फिक्र करते हो वहां कोई बॉयफ्रेंड ना बना ले, ये टेंशनें भी आपकी, फिर उसके बाद इसकी शादी की टेंशन, सारा पढ़ाया लिखाया सारा खर्चा आपका हुआ, वो हरामखोर ससुराल जिसको रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, इसके उसके डॉक्टर होने से फायदा सारी जिंदगी, इसकी क्लिनिक से होने वाली अर्निंग से कौन फायदा उठाएगा? इसका वो हरामखोर शौहर फायदा उठाएगा। ये कल्चर है जो सोसाइटी में आप प्रोमोट करने जा रहे हो, और अब लोगों ने इस पर कंप्रोमाइज कर लिया है, कहते हैं एक्चुअली ये नॉर्मल है। अजाब बना दिए बच्ची को यार तुमने घर में, तो इसलिए आप सीरियस हो जाओ, वरना मैं तो बोलता मैं मरूंगा ये बोलते बोलते, जहन में रखना। और ये एक्चुअली हमें नहीं समझाया करो कि मुफ्ती तारिक मसूद, नीचे कमेंट्स में लोगों ने कहा मुफ्ती साहब जज्बाती हो जाते हैं, ये गुलू कर रहे हैं इस मसले में बहुत ज्यादा, गुलू कर रहे हैं मुफ्ती साहब, हद एतदाल से क्या कर रहे हैं, तजावुज कर रहे हैं। हद एतदाल से तजावुज नहीं है भाई, ये हद एतदाल से तजावुज नहीं है। ये हालात जो चल रहे हैं ना, अभी भी मैं एतदाल में नहीं हूं। एतदाल में ना होने का मतलब जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल रहा, मैं तो समझता हूं मुजरिम हूं। खैर शुगर करो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, शुगर करो हमारी गवर्नमेंट नहीं करनी, फिर भी नहीं है तुम लोगों ने। अच्छा खैर, हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये आमिल और ये ना ये सब मिले हुए हैं आपस में, ठीक है ना? और कमाल की बात है, ये कमबख्त आमिल चार चार शादियां करते हैं, और मुझे आके फिर बेशरम बता भी रहे होते हैं मैंने चार की। मुझे बहुत गुस्सा आता है, की भी तो किस कमबख्त ने की है इन लोगों को, थोड़ी हम कहते हैं तुम चार, ये तो पटाते हैं लड़कियों को। इनके पास रूहानी इलाज के लिए लड़कियां आती हैं, ये गंदी नजरों से देखते हैं उनको आमिल लोग। इसमें मैं नहीं कह रहा सारे आमिल ऐसे होते हैं, होते तो सारे दो नंबर ही, लेकिन ठरकी हर एक नहीं होता, मेजॉरिटी ठरकी होती है, कुछ इसमें ठरकी नहीं भी है। ये इल्जाम में सारे आमिलों पे नहीं लगा रहा, लेकिन मेजॉरिटी इसमें क्या होती है बोलो, ठरकी होती है। जब इनके पास खवातीन इलाज के बड़ी गंदी नजरें डालते हैं उनके ऊपर, तलाकें दिलवाते हैं, काउंसिलिंग के लिए खातून आती है, मेरे शौहर से बन नहीं रही है और मैं एक्चुअली बहुत टेंशन में हूं, तो ये उसको बड़े मीठे मीठे अंदाज से, उनको इसकी कमजोरी भी पता चल जाती है कि मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो जब पता चल जाए कि ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है और लड़की भी खूबसूरत है, तो पटाने का आमिल को बेहतरीन मौका मिलता है। यूरोप में, अमेरिका में पाबंदी है, कोई नफ्सियाती डॉक्टर
کوئی خاتون اس کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو وہ اس کو نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہے نہ اسے شادی کر سکتا ہے. انہوں نے تو قانون بنا دیا, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, امپلیمنٹ ہے نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. وجہ اس کی یہ کہ ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو راستہ مل جائے گا. یہ ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں, ایک تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے کوئی سرٹیفائڈ, جس کو دیکھو کاؤنسلنگ کے لیے کاؤنسل خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ مسائل حل کرے گا آپ کے؟ نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہیں, خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بس. تو وہ بھی پٹاتے ہیں, تو کر کون رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارے بیان سن, اور پھر مجھے بتا رہے تھے آپ کا بیان سن کے کیے, میرا دل چاہتا ہے یار یہ تو بدنام کرے گا. اور تو یہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں سب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا کیے ہیں, تین شادیاں کی, کرتے کیا ہو روحانی عامل ہو. دل چاہتا ہے کاش تو ایک بھی نہ کرتا, کاش تو ایک بھی نہ کرتا. تو جب سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے فالتو لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے, پھر وہ اس فلسفے کو کیا کریں گے, بدنام. پھر لوگ بولیں گے دیکھو تین تین چار چل والے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں لے کے بھاگتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تو وہ ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. اچھے جیسے داڑھی والے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی داڑھی بولو رکھ لیتا ہے. خیر جی, ہم دوبارہ اپنے قیام و تام کی طرف آتے ہیں, یہ بیچ میں چلتا رہے گا, یہ آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں کمزور. وجہ کیا ہے؟ صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا, سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو, خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار, طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے. تو خیر, تو ایک ہے نا بس, صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی چار عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کمبخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و تام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے, کینسر والی دے دے, کینسر قبول ہے میرے بھائی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر, میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق, بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ, اور کمال کی بات اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ. آپ ہریان ہو رہے ہو گے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال کا, 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھوڑا دو اس عذاب سے. اب یہ آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, یہ شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ, یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو اللہ آپ کا, کھجور کھا لو, یہ زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں, شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل اے ٹو زیڈ شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ گوشت کھلاؤ, ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے نہ صحت کے رہے, ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے, اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی, چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا, اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو. تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا, خبردار چینی کھانا صحت کے, جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ, کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کی حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی, نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں, یہ بھی ضروری ہے. نالج ہی نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی. تو عمل کی ہمت, جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے, دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے, چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں, بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا. وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو دونوں جگہ بھاگے گا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کم ہمت آدمی جو سست ہے ایک نمبر کا پوستی ہے. بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا, لیکن میں آپ کو نہیں کہہ, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی, لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے, ڈھیلی ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا, ایکٹیو لوگ ہیں, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اپنے ٹائم, یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں, آگے. میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا, بہت دیکھے ہیں, کم نہیں. پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت آئے, تو 9/11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا, گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے, کمال کی بات دیکھو, تو ایسا نہ ہو آتا ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو. لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ایکٹیو تھا. اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام میں ہو رہی ہے. اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا, علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے. علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے؟ وہ دین پہ چلا رہی ہے. اس ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی, ہم کم ہمت لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی, اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میں ان کو نہیں کہہ رہا, فرض کرو آپ بے وقوف ہو, تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی, دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے, اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے. ایسا ہوگا بھائی؟ دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں بھائی؟ آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے, شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں. تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ, ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں, فجر میں کتنے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فرض نہیں ہے کیا؟ ہے بھائی. اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے؟ فجر میں. لیکن حالانکہ علم ہے, اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی, تو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ, ایک شاکر بھائی ہوتے, ایک چنگیزی صاحب ہوتے, اور ایک رفیع بھائی ہوتے, اور ایک دو اور. وہ میں ایک دو مبہم اس لیے رکھے ہیں کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں, تو میں کہوں ایک دو میں آپ تھے. وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو. یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے. اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی ایک بجے, پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا 2:30 بجے ہو رہا ہوگا تو وہ 1 بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار. تو ہم سب, میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں, بہت باہمت آدمی ہوں. میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تکرار کی نہیں ہے, تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے, اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی, ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا, ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا. حکومت کو چاہیے مشورہ دے رہے, ہوگا نہیں ایسے, لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورہ دے رہے, بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. جاپان میں, چائنا میں, ان ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے. ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے, صبح اسکول جانا ہے. نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا, ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں, فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے, فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی, دوسری. ہو سکتا ہے میری 4 شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی. کوئی بھروسہ نہیں. ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں؟ چھٹی. یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند سے کمندے ڈالنے کی سوچ رہی ہوں. یار چلو علامہ اقبال کے ایک دن چھٹی, چلو یار قائد اعظم کے دوسرے دن چھٹی, چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی. قائد اعظم تو فرما کے کہتے تھے کام کام اور بس کام. خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ 25 دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی, میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ. ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام, تو تیری چھٹیاں, یہ چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں,
تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی، کیا چیز؟ کم ہمتی، اس سے جان چھڑانی پڑے گی. دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے دو نسخے ہیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی. ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھائیں بات کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا، کم ہمتی. دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ. تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی بیماری، جسمانی جسے کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو، یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے، روحانی سے وہ جن چڑیل بھوت والی روحانی نہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے، آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو. اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے. تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی، آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا. یہ جو روحانی ڈپریشن، یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے، یہ دینداروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. اصل کیا ہے ان کا؟ آخرت. وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے، خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے، تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا، تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں، بس ختم. لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغ ہی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی، سمجھتے ہو؟ نیند پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی موروثی مسئلہ ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ. اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چیک کریں گے، بھائی اس کا تو نٹ بولٹ ہی کیا ہو گئے ہیں، بولو ڈیلے ہو گئے. اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹ ہی ڈھیلا ہو. تو جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے، الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی، کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوڈ زیادہ ہے، گاڑی بھی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی بیلنس کرو، کچھ بندوں کو یہاں بٹھا دو، یا جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو، آدھا ادھر ہو جائے گا، آدھا وہ ادھر ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر الائنمنٹ ہی آؤٹ ہے میرے بھائی، تو پھر ادھر ادھر کرتے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ دماغ کی الائنمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا، نٹ بولٹ دے کے، میڈیسن کھلا کے، وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو، کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، اصل بیماری ہماری ہے کیا؟ کم ہمتی. تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، دین میں بھی وہی چل رہی ہوتی. تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. روحانی سبب، اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں. ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا، دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا. اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو، کچھ تہجد کی پابندی ڈالو، نفلی روزے رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، بزرگوں کے پاس بیٹھو، علماء کے بیانات سنو، اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈراموں فلموں سے. سارا سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا، غیبتوں کی محفل، ان برائیوں سے بچاؤ، بری صحبت سے دور رہو، اچھی صحبت کے قریب آؤ. یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں، باقی اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کم ہمتی کے؟ جسمانی. جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا، نیچر کے مطابق نہیں ہوگا، آپ پوستی کے پوستی رہو گے. سست لفظ مجھے برا لگتا ہے، ہم لوگ سست نہیں ہیں، سست تو ایک ہمارے لیے اعزاز ہے، کوئی ہمیں کہتے ہیں سست آدمی، یہ تو اعزاز ہے. ہم سست سے اوپر کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے. میں پوست نہیں ہوں، پوست کی کاسٹ جس سے چرس ورس وہ پڑے رہتے ہیں نا، ہم لوگ کی وہ کیفیت ہے. سست کا لفظ کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ سست کے لفظ کی توہین ہے ہمیں سست کہنا. سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے، یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی دور گزارا ہے بھائی، کالج کا، اسکول کا، ہمیں نہیں پتا وہاں کون سا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا، آ رہا ہے تو دل جمی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے، بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا. ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو. آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے نا دفتر میں، یوں ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہوگا، یوں بیٹھا ہوا ہوگا،
یا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوگا یا پیچھے کو جھکا ہوا ہوگا, ٹیڑھی گردن. جو قوم سیدھا بیٹھ نہیں سکتی وہ قوم سیدھا صرف بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب کو کبھی ایک ٹانگ کے سہارے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب بھی کھڑے ہوتے تو دونوں پاؤں پہ برابر. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں بہت مایوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑھی کر لیں آپ. اور میں نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو. بھائی دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیے کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو, برابر. لیکن ہم اتنے سست ہیں, ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام دو, دوسری بھی پار پورا زور لگاؤ, پھر اس کو ریلیکس کرو. حالانکہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے, جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا, لیکن سستی ہے. پھر اس میں آڑے ترچھے بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمائی کیا ہو جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. بیٹھنے کی پوزیشن, میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے, دو منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا نا, مفتی رشید احمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی, 75 سال میں ایسے ماشاءاللہ. وہ یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھولنا ہے نا, دیوار پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن قوم کا المیہ ہی سستی ہے میرے بھائی, یہ سستی نہیں چھوڑے گی. اور پھر دیکھو نا, دیندار بن کے بھی سست ہوتے ہیں تو اور دین بدنام ہوتا ہے. ہمارے حضرت کا جو آفس تھا نا, میں گیا, ہمیں تو نہیں پتا تھا زیادہ, دیوار پہ ہاتھ لگایا. اچھا میں یہ کام کرتا نہیں تھا, اس دن میری اتنی شامت آئی بھی ہوگی, سب کو دیکھ رہا تھا, تو دیوار پہ ہاتھ لگایا, دروازہ یوں کر کے کھولا. حضرت نے بلایا ادھر آؤ. حضرت نے فرمایا یہ یا تو بہت اسپرنگ جو ہے نا ڈور کا بہت ٹائٹ ہوتا تو پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے, بنتا ہے پھر. ڈور کا اسپرنگ تو بہت ڈھیلا ہلکا اسپرنگ ہے, بڑے آرام سے یوں کھولا جا سکتا ہے. فرمایا آپ نے یوں ہاتھ لگا کے یوں کیوں کھولا؟ فرمایا اس میں نقصانات کیا ہیں؟ نمبر ایک, اپنی کمزوری دکھا رہے ہو دنیا کو کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں, مجھ سے یہ ہلکا سا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے کھلتا نہیں, مجھے سہارا لینا پڑتا ہے دیوار کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سہارا لینا پڑتا ہے یوں کر کا. ایک تو اپنی کمزوری کی اناؤنسمنٹ ہے, تو کیوں اگر آدمی کمزور ہو تو دنیا کو کیوں بتائے بھائی. نمبر دو, جب یہ ہاتھ یہاں لگاؤ گے تو دیوار پہ پڑے گا نشان, دیوار ہو جائے گی گندی. اور واقعی وہ آفس میں وہ حصہ کیا لگ رہا تھا؟ تھوڑا سا میلا, پورے کمرے کے کلر کا بیڑا غرق. تیسری بات, اب اس نشان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں کسی سرف وغیرہ سے دھوتے ہیں تو یہ جگہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی, کلر اتر جائے گا. پھر اس کلر کو کرنے کے لیے ایسا ہی کلر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈفرنٹ, اب پورے کمرے کا کلر اکھڑ کے دوبارہ ہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب, وہ شادیوں والی باتیں ٹھیک تھیں, یہ کیا شروع کر دیا آپ نے. میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا, میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا. جب سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے نا تو بھی سہارا لے کے نہیں چڑھتے تھے, وہ جب بالکل ضعیف ہو گئے تو پھر آخر عمر میں سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے. ورنہ سیڑھیوں پہ آپ چلو نا, ایسے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی؟ خیر پکڑ لیں, کوئی شریعت میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سست لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور چستوں کے حالات. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں پھر, کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. دو سست لیٹے ہوئے تھے, دو ہماری جو مثال ہے نا, دو سست کیا تھے؟ لیٹے ہوئے تھے. ہمت پیدا کرو میرے بھائی, ہمت. دو سست لیٹے ہوئے تھے نا, گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے اس کو آواز دی گھڑ سوار کو, بھائی ذرا ادھر آ یار کام ہے. وہ بےچارا اترا, پتہ نہیں مر رہے ہیں. قریب گیا تو کہنے لگا یار میرے یہ بیر کا دانا یہاں پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے یار, بڑی نوازش ہوگی تیری. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ بیر کا دانا تو اٹھا کے نہیں منہ میں ڈال سکتا, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, تو نے مجھے اٹھا کے بلایا. اور اگر تو نہیں کر سکتا تو اپنے تیرے ساتھ جو بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا تو. تو دوسرا فوراً چیخ اٹھا, کہہ رہا ہے میں تو نہیں کرتا اس کا کام, مجھے بولتا میں بھی نہیں, میں نہیں ڈالتا اس کے منہ میں بیر کا دانا. کیوں نہیں ڈالتا؟ کہہ رہا ہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں سے کہہ رہا تھا بھگا, یہ بھگا نہیں رہا تھا, یہ بھگا نہیں رہا تھا. میرے بھائی اگر یہ جو سستی ہے نا, جب ہم نے توبہ نہ کی تو انجام کیا ہوگا؟ تو سستی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ ہے مادی. تو وہ کون سی خوراکیں ایسی ہیں, کون سا لائف سٹائل ایسا ہے جس سے آپ سست ہو جاؤ گے, وہ جب تک خوراکیں چینج نہیں کرو گے آپ میں ہمت پیدا نہیں ہو سکتی. اب ٹائم پورا ہو گیا ہے, اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جن کا نکاح ہے ذرا اسپیڈ سے آگے آ جائیں. محمد متین خان بل محمد ضمیر خان آجو, ایک ہے. وعلیکم السلام, کیا لیں سب سیٹ چل رہا ہے؟ آپ تو دیکھے والے آدمی. لائبہ واحد بنت محمد واحد دلہن کا نام اور 50,000 مہر ہے. دلہن کے وکیل آپ ہیں, آپ نے اجازت دی کہ 50,000 مہر میں لائبہ واحد بنت محمد واحد کا نکاح محمد متین خان بل محمد منیر خان سے کروں, اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد متین خان والمحمد منیر خان, میں نے 50,000 مہر میں آپ کا نکاح لائبہ واحد بنت محمد واحد سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی, اللہ جزائے خیر دے. اگر آپ قبول نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ آپ کا احسان کیا آپ نے اس امت مسلم. بیٹھے گئے, بیٹھے تو دعا مانگ لیں, اللہ سے بھی تو قبول والے نا اس کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ, اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما, آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ, اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا, جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ مبارک کرے بہت. ٹھیک ہے, ابھی تو مصائب ہیں. اس کا پہلے سوال دیا تھا, برائے مہربانی جواب دے دیا کریں. پیغمبروں کا اللہ سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ تھا؟ یہی طریقہ تھا جو ہمیں بتایا گیا, ہاتھ اٹھا کے ایسے اللہ کے سامنے دعا مانگنا, یہی طریقہ تھا. ٹھیک ہے, ایک پرچی اڑ گئی ہے, کوئی خاص پرچی ہو گئی جو اڑ کے گئی ہے؟ آئے ہائے ہائے, یہ تو مسئلہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. تین طلاق ایک ہی مجلس میں تین شمار ہوں گی, یہ تین شمار ہوں گی, سمجھتے ہو؟ اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, ایک نہیں ہوتی تین طلاقیں. کوئی نہ کسی صحابی سے ثابت ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے, نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام سے ثابت ہے. اجماعی مسئلہ یہ ہے. اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہونے کے بعد کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے, تو کیا وہ اسباب کی دنیا میں ایسا کہے تو کیا مشرک ہوگا؟ نہیں بھائی, مشرک نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, یہ شرک نہیں ہے, اس دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں مسائل میں. یہ جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا عربی کی, اس میں لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, امبتر ربیع البقل, بہار کا موسم کھیتیاں اگاتا ہے نا, تو جب کوئی ملحد اور دہریہ کہتا ہے نا بہار کا موسم کھیتی اگاتا ہے تو وہ نسبت حقیقی ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بہار کے موسم ہے. جب مومن کہتا ہے کہ بہار کا موسم ترکاریاں اگاتا ہے تو وہ مجازن نسبت کر رہا ہوتا ہے, اگاتا تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اسباب کی دنیا میں کھیتیوں کا سبب موسم بہار کو رکھا ہے. سمجھتے ہو نہیں؟ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے, تو اصل میں تو اللہ نے بھرا, کیونکہ یہ پیدا روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا, اللہ نے روٹی میں خاصیت رکھی ہے, تو اصل تو اللہ کر رہا ہے لیکن مجازن نسبت کبھی روٹی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی دوا کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ میاں بھی تو اسباب ہی دیتا ہے نا جس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ کسی کو رکھ کے تھپڑ لگا دیں تو اللہ پہ تھوڑی کیس ہوتا ہے, کیس کس پہ ہوتا ہے؟ جس بندے نے تھپڑ لگایا. حالانکہ تھپڑ جو لگا اور جو آپ کے نشان پڑے پانچ انگلیوں کے, یہ سارے تو اللہ کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ظاہری سبب کیونکہ وسیم بھائی ہیں لہذا پٹیں گے کون؟ وسیم بھائی پٹیں. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اپنے اختیار سے فلاں کو ایک چپیٹ لگائیں گے, لہذا پٹیں گے وسیم بھائی, کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ لکھ دیتا ہے. اور پھر چلو وسیم بھائی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا, لیکن تھپڑ میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ طاقت تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر وسیم بھائی کے تھپڑ میں اللہ طاقت نہ رکھتا تو سلیم کے تھپڑ لگتا؟ تو اصل تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے بندہ قتل کر دیا, موت دے دی فلاں کو, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے میری پیاس بجھ گئی, تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا, اس سے کہاں شرک کا کیا تعلق ہے؟ اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہمی نہ بنا کریں. بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے یوں کہہ دیا تو یوں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی مسلمان ویسے نارملی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے تاکہ اسباب سے نظر ہٹے. بھائی اللہ نے فضل کیا, الحمدللہ مجھے شفا مل گئی. اور اگر کوئی پوچھ رہے ہیں کون سا ڈاکٹر تھا, بولیں اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے, تو دونوں ٹھیک. وہمی نہ بنے خدا کا واسطہ. پہلے ڈپریشن کے بہت سارے مسائل ہیں, لوگ شرک کے معاملے میں بھی وہمی بن جاتے ہیں, طلاق کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں, طہارت کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں. نلکے کو میں نے اس دن میں نہیں بتایا, یوں کر کے کونی سے واش روم کا دروازہ وہمی کھولتا ہے کہ وہ کہتا ہے اتنے ناپاک ہاتھ اس دروازے پہ لگے ہیں تو یہ ناپاک جراثیم. تو وہ میں نے مسائل سن سن کے نا ایک دن میں بھی یوں کرنے لگا تھا. مجھے ایک دم خیال ہوا کہ یار یہ میرے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے, لوگوں نے مسئلہ اتنے پوچھے ہیں. کیونکہ زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو ظاہر ہے کتنے لوگ استنجا کر کے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر آ رہے ہوتے ہیں, واش روم کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں, تو آپ جب ہاتھ لگے گا تو آپ تو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے, میں کوہنیاں نہیں دی ہیں. کوہنیاں کسی کو مارنے کے لیے دی ہیں. کوئی بندہ نہ سدھر رہا ہو نا, جا کے سائڈ پہ کوہنی مارو, یہ اس کام کے لیے. باقی ویسے واش روم کا دروازہ کھولنا چاہیے ہاتھ دھو کے. اچھا یہ مسئلے جتنے بتائے جائیں وہم اور بڑھتا ہے لوگوں کا, کم نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ دیکھنا کوہنیوں پہ سیٹ ہو جائیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب توحید شرک کے حوالے سے برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں کہ اسباب کے تحت مدد کون کر سکتا ہے, اور ٹھیک تو اللہ ٹھیک, اور غیب کی مدد تو کیا لکھا پتہ نہیں. دیکھیں اسباب تو اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے کام ہوتا ہے, اور جس چیز کے اسباب پیدا ہی نہیں کیے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اب آپ بوڑھے ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے اولاد کا چانس ختم ہو گیا. عورت خاص طور پہ, مرد میں تو پھر بھی رہتا ہے حساب, یعنی چانس رہتا ہے, لیکن عورت میں تو بڑھاپے میں ختم ہو گیا. لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے. تو کسی نبی کے بارے میں, فرشتے کے بارے میں, بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں, تو یہ شرک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جو آج کل کے مشرک ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں, اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں؟ تو اللہ نہیں دیتا کسی کو. اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں, میں نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. مفتی صاحب میں کیا لکھا ہے بھائی, گاڑی چلاتا ہوں وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے, سو میں 12 روپے تو یہ جائز ہے, سود میں تو نہیں آئے گا. مجھے سواری دیتی اور مجھ سے کمیشن, تو جو بڑی بڑی کمپنی آئے وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں, تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے جائز ہے. ہاں ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو, اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی, پھیلتی ہے. جن لوگوں نے دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق پر سمجھتا ہے. جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کی, بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. دیکھو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے اس وجہ سے, لیکن بڑے ہو کر خود بھی تو اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, نمازیں دیکھ رہا ہے, روزے دیکھ رہا ہے, دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتا ہے, لاشعوری طور پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق ہے, تو الگ سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ چیزیں اتنی بدی ہی ہوتی ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح لاشعور کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, تو اب یہ نئے سرے سے تحقیق کرنا شروع کرے گا, اور نہ کرے تو یہ مجرم ہوگا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل اس کی مثال ایسے جو چوروں کے گھروں میں پیدا ہوا, وہ تو چور ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا ہوں. صحیح ہے نا, ابا بھی چور, اما بھی چور, دادا بھی چور, نانا بھی چور. لیکن جو چور ان لوگوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا جو چوری نہیں کرتے, چوری کو برا سمجھتے ہیں. جب وہ بالغ ہوگا, اچھا جزاک اللہ, جو بالغ ہو جائے گا جب وہ, تو اس کو چوری سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کوئی کہے میں نے چوری کے خلاف تقریریں بھی نہیں سنی, تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ چوری بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے, پھر بھی میں جو چوری نہیں کر رہا یہ تو باپ دادا کی وجہ سے نہیں کر رہا, لہذا میں نئے سرے سے تحقیق کروں گا کہ چوری ٹھیک ہے یا چوری سے بچنا ٹھیک ہے, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بولو بھائی. ہم کہیں گے بھائی چوری کرنا ایسی بری چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے اس کی برائی, تو اگر کوئی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہوا جو چوری نہیں کرتے وہ نیچرلی چوری سے بچے گا, اور اس بچنے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, اللہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے, تو تو نے میرے لیے آزمائش آسان کر دی, میں چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے ماں باپ چور نہیں ہے, تو میرے لیے آزمائش آسان ہو گئی ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا, وہ بڑا ہوگا تو اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ ابا ٹھیک کر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو مسلمان کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہدایت کا, اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیسے ایمانداری یہ 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتا یہ اچھی چیز ہے, چوری بری چیز ہے, تو اسلام کی بھی اللہ تعالی حقانیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح, کہ بھائی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کے ٹکر کا مذہب نہیں ہے, ہی نہیں. آپ کمپیئر تو کرو نا, تبھی میجورٹی مسلمان ہی رہتی ہے الحمدللہ, ان کو اور ڈٹ جاتی ہے, جان دے دیتے ہیں, مذہب نہیں چھوڑتے, حالانکہ تحقیق نہیں کی ہوتی انہوں نے, اس لیے کہ ان کو لاشعوری طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے, یہ مذہب اچھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا, کچھ دن پہلے وہ یہیں آیا نا, یہیں اللہ نے اس کو توفیق دی, تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی جو مذہب 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دنیا کی کسی مذہب میں اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے, مذہب تو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا, تو باقی مذاہب کو آپ دیکھ لو, کوئی ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہو؟ ہے؟ کہہ رہے ہیں کتنا پیارا مذہب ہے, یہی ایک چیز کافی ہے کہ فجر کی نماز, پھر ظہر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو, پھر عصر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. کہہ رہے ہیں, یعنی اس کی میں بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو خالق کائنات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کی عبادت یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان, یار اس کے لیے تو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا, تو وہ پیکج اسلام نے ہی دیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف, خدا کی عبادت کا تصور کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے, تصور دیتا ہے تو ناقص تصور ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہو تو ہم کمپیئر کریں نا. تو کہہ رہے میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ بھائی میں نہیں ہندو رہوں گا, میں اسلام قبول کروں گا, اس لیے کہ یہ 5 نمازوں کا ہوگی, خدا کی عبادت کروا رہے ہم سے, کوئی اور مذہب عبادت نہیں کرواتا, کرواتا بھی ہے تو خدا کے علاوہ کی شروع کروا دیتا ہے. عیسائی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, یہودیوں میں نماز کا تصور, اور ہندوؤں میں پتھروں کے سامنے جھکا رہے ہیں جا کے, سکھوں میں اور کچھ چل رہا ہے. تو اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے, جو کائنات کا خالق ہے, اس کی عبادت کا تصور تو صرف کس میں ہے بھائی؟ اسلام میں. اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. تو میں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا, میں نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, اپنی ماں کو دیکھا تہجد میں, باپ کو تہجد میں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے. میرے والد صاحب چونکہ مذہبی گھرانے سے تھے, مذہبی تھے, تو ہر وقت پاک صاف رہتے تھے, باوضو رہتے تھے, تلاوت کرتے رہتے تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ. باپ کے داڑھی ہونا بہت ضروری ہے یار, ورنہ وہ باپ میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی. ابا داڑھی والے ہی اچھے لگتے ہیں یار. میں جب دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا نا کہ ڈیڈی داڑھی نہیں ہے, میں کہتا یار ان میں ہمارے ابا والا لک ہی نہیں آ رہا. کچھ چیزیں بڑی نوٹ کی. دیکھو باپ میں نا انسان کو ایک روحانیت نظر آتی ہے, وہ داڑھی کے بغیر پیدا نہیں. خدا کی قسم باپ پہ داڑھی بہت پیاری لگتی. مجھے اس وقت خوش قسمت, میں کہتا تھا شکر ہے میں اپنے ابو کے گھر میں پیدا ہوا, میرے ابو یہ ہیں. کیونکہ ان کی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک داڑھی کی وجہ سے بڑی رونق تھی. پھر مسواک بہت کرتے تھے, سفید چمکتے دانت تھے ان کے, کیونکہ مذہبی تھے نا. ابے دین کو فالو کرتے تھے نا, تو ہمیں تو اسلام سے فائدہ ہو رہا تھا نا, نقصان تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں. اب میں بڑے ہو کے کہوں کہ ابے یار میں تو دوبارہ سے تحقیق کروں گا, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے نہیں. مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, میں نے بچپن سے اسلام کا حسن اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے بھائی. مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی؟ وہ حسن بتا رہا ہوں آپ کو. میرے ابا کے دانت سفید چمکتے, کیونکہ ہر وقت کیا کرتے تھے, مسواک ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال نہیں کرتے تھے. کمال کی بات یہ, 63 سال کی عمر میں ایک دانت ٹوٹنا تو دور کی بات, ہلا بھی نہیں تھا. صرف کس پہ سیٹ ہوئے ہوئے تھے؟ مسواک پہ, ٹھیک ہے نا, پابندی سے. تہجد اٹھتے تھے. جب گھر میں مسائل آتے تھے روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس نہیں جاتے تھے, کیونکہ اللہ پہ توکل اور اعتماد انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے. ہم نے دیکھا صبر کرتے تھے, 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. ہم نے دیکھا خرچ کرتے ہیں, صدقے خیرات کرتے ہیں اپنی آمدن سے, چھپا کے بھی دیتے ہیں, دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ ترغیب ہو. یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتی. میرے والد صاحب کے ذمے کسی کا 1 روپیہ ہوتا تھا, جب تک ادا نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا تھا. جب دنیا سے گئے ہیں نا, ہمیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی والد صاحب کا کسی سے لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کریں. لوگ جنازے پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا, حالانکہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, دیتے پھر بھی نہیں ہیں. جنازوں پہ آج کل اعلان ہو رہے ہیں بھائی میت سے جس کا کوئی لین دین ہو تو لواحقین سے رابطہ کریں. بس یہ فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کا باپ لواحقین سے رابطہ کر کے 1 روپیہ تو نکال کے دکھائے نا. تو ہم نے دیکھا بھائی یہ تو سارا مذہب, اگر وہ مذہبی نہ ہوتے تو یہ ساری کوالٹی ان کے اندر نہ ہوتی. ماڈرن دنیا میں وہ ہوتے اور ایکچولی, اور پھر پتہ نہیں, کیونکہ یہ جو آج کل لبرلزم آ رہا ہے اس میں تو بیوی بیوی نہیں ہوتی بھائی, گرل فرینڈس ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے ابا نے ہماری ماں کے ساتھ وفا کی ہے, آخری دم تک خرچہ اٹھایا, ساری ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے, ہماری ماں کو شیلٹر دیا. سارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, عورت کو شیلٹر دے, غیر مسلم تھوڑی شیلٹر دیتا ہے. آج کل غیر مسلم گرل فرینڈ ہے, جب تک آپ کی حوث پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے, جب وہ اس کو لکھوا ہو گیا تو گرل فرینڈ گرل فرینڈ رہتی ہے. یہ جو آج کل جتنے بےغیرت بوائے فرینڈ ہے نا, جو کہتے ہیں میں گرل فرینڈ چاند کے تارے توڑ کے لاؤں گا, یہ کروں گا, اس گرل فرینڈ کو لکھوا ہونے دو, پھر دیکھتے ہیں کیا توڑ کے لائے گا. تو بیری کے پتے بھی نہیں توڑ کے لے کر آئے گا اس کے لیے, ایک بادام بھی نہیں جوتا مار کے توڑے گا. جو ہم بچپن میں بادام کے درخت سے چپلے مار مار کے توڑا کرتے تھے, اس کا خدا کی قسم وہ ٹیسٹ اب تک باداموں میں آیا نہیں ہے یار. بڑی شرارتیں وہ, دیکھو چپل پھر گم جاتی تھی, بڑا مسئلہ ہوتا تھا. بادام تو کھا لیے, اب چپل تلاش کر رہے ہیں, دروازہ بجا رہے ہیں, انٹی آپ کے ہماری چپل آئی ہے کائنڈلی. تو پہلے 2 چپلیں وہاں سے پڑیں گی, پھر اپنی چپل, ورنہ امی پوچھتی نا چپل کہاں گئی تیری. تو خیر, تو اسلام کا حسن میرے بھائی ہم نے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھا ہے, جو غیر مسلموں کو میسر نہیں ہے. یہ بھنگی چماروں والے سسٹم پہ سیٹ ہو گئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ان کو باپ کی محبت, ماں کی ممتا کہاں ملے گی میرے بھائی؟ باپ تو خدا کی قسم ایسا پیارا رشتہ ہے نا, ایسا پیارا رشتہ ہے. غیر مسلم کو اس رشتے سے محروم ہو گئے ہیں, باپ کے رشتے سے. تو ہم پر اسلام نے احسان کیا ہے, ہمیں باپ کا رشتہ دیا ہے. انگریزوں کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس بھی یہ رشتے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں کیا دیکھا. ہم نے بہن بھائیوں کی محبت دیکھی, صلہ رحمی دیکھی, فکر دیکھی ایک دوسرے کی, پردہ دیکھا. اللہ کا شکر ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, لیکن ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آتی. ہم 4 بھائی کی ٹوٹل چھ بیویاں, ایسا ہوتا نہیں ہے غیر مسلم, چار بھائی ہیں تو چار بیویاں ہی ہوں گی. ہم لوگ کیا عجیب حساب چل رہا تھا, ہم لوگ اپنی اماں کے چار بیٹے تھے, اماں کی بہویں چھ تھی اس وقت. ہماری ماں کو چار بیٹوں پہ چھ بہویں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے دی ہیں. اماں کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. اور اگر میرے بھائی بھی اسلام کو پورا فالو کرتے تو اماں کے چار بیٹے ہوتے, سولہ بہویں ہوتی. کیسی وہ جو ایجڈ خاتون ہوتی ہیں نا ساسیں, تو کیسا عیش کرتی. اسلام, جو غیر مسلم لوگ ہیں نا ان کے پاس اسلام نہیں ہے, تو ان کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. ساس کو بہو نہیں مل رہی, بہو مل رہی تو اتنی ماڈرن سلیو لیس کپڑے پہن کے. وہ اول تو بہو مل ہی نہیں رہی بےچاروں کو, بہو ملتی ہے بڈیاں, چالیس چالیس سال میں تو جا کے کم بخت شادیاں کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے تو اسلام کی بیوٹی دیکھی ہے الحمدللہ. فجر کی نمازوں میں ہمارے والد صاحب, ہماری دادی اٹھی ہوتی تھی, تہجد پڑھ رہی ہوتی تھی. آج کل دادیوں کے حالات دیکھو, دادیوں میں روحانیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. دادی دادی نہیں لگتی. ہمیں تو اپنی دادی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ تسبیح. باوضو رہتی تھیں, طہارت کا اہتمام تھا, مصلی بچھا رہتا تھا اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی تھیں. تو اچھا لگتا ہے نا گھر کا یہ ماحول بھائی. تو یہ سب کس نے احسان کی ہم پہ؟ تو اب ہمیں تحقیق کی ضرورت رہے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد, کہ میں کہوں کہ ایکچولی میں تو, میرے ابا چونکہ مسلمان, میری اماں مسلمان, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ایکچولی میں بڑا ہو کر دیکھوں گا کہ کیا. میں نہیں, مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اسلام کا حسن اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. اور جو برائی خاندانوں میں ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ہو, میں نہیں کہہ رہا ہے خاندانوں میں برائی, لیکن اگر ہے بھی تو فالو نہ کر, پورا فالو کرو تو گھروں میں ایسے نور برسے گا میرے بھائی. تو اس لیے تراوی میں اتنا اچھا لگتا تھا ہمارے یہاں رمضان میں نا, ہماری دادی بیٹھی ہوتی, ابو نے میرے والد صاحب ان کے لیے اکثر چبوترا بنا دیا تھا کیونکہ وہ مسلح پہ بیٹھی تھی. آج کل تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ آ رہے ہیں, ان کی تو بوڑھوں کو توفیق ہی نہیں مل رہی اللہ کا نام لینے کی. بڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہن کے نا, آدھے آدھے کپڑے پہن کے بڈیاں, عجیب سے ان کی ڈریسنگ ہے بڈیوں کی. اللہ بچائے یار ماڈرن بننے کی, کیونکہ زندگی بھر اللہ کا نام لیا نہیں, تلاوت نماز میں دلچسپی نہیں لی. اب ٹھڑک ان کو وہ چاہیے جو جوانی میں, اور باڈی ان کی جوانوں جیسی رہی نہیں ہے. تو نہ روحانیت رہی اور نہ مادیت رہی, زندگی برباد. تو نئی نئی جو آ رہی ہے نا مارکیٹ میں بوڑھیاں بھی, بہت اللہ خطر. اور یہ نئی نسل کا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا. تو ابا ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی, ابا لگتے ہیں یار. ہم تو بڑا اچھا لگتا تھا, ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی, ایسا پیارا لگتا تھا. پھر تلاوت کرتا, آواز بڑی جاندار, دانت صاف. دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ. کیوں, کیا کرتے تھے؟ اس بات سمجھتے ہو, بہت صاف صفائی. ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبو سی آتی تھی. کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی کبھی. کیوں, نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, گھر کو صاف, بستر کو صاف, جو ایک مسلم گھر میں ہونا چاہیے. تو باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے, بیٹا ابا کے قریب بھی ابا کے سگریٹ کے کیا آ رہی ہے؟ بو آ رہی ہے ابا سے. تو روحانیت آئے گی. آج کل جو ابا مارکیٹ میں آ رہے ہیں, بچوں کو پیار کریں تو بچہ تیزاب سے گال جا کے دھوتا ہے, گٹکے کھا کے. تو بچوں کو پیار کر رہے ہیں. یہ بیگم کے قریب آتے ہیں, بیگم کو الٹی آتی ہے. ایک عورت نے مجھے بتایا, میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, نسوار بھی کھاتا ہے, سگریٹ بھی پیتا ہے. میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسلام ہے جو ہے وہ ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے, سکون کی زندگی دے رہا ہے, ایک اچھی لائف دے رہا ہے. تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ناشکری نہیں ہوگی ہے بھائی. اللہ کہے گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم جیسے مرضی نالائق ہوں, اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے بھائی. ہے نہیں کوئی ٹکر کا, اللہ نے پیدا نہیں کیا. میں غیر مسلم اسے کہتا ہوں, کچھ دن آؤ اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے. مزہ کتنا ہے, مزے سے مراد روحانی مزہ. فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی روحانیت, ایسا سکون ملتا ہے. ان لوگوں کے صبح کیسے ہوتی ہے غیر مسلموں کی؟ اٹھتے ہیں بس, اٹھ کے چائے پیتے ہیں, ایک دم آفس چلے جاتے ہیں. ہم جب صبح اٹھتے ہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر. اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے, مسواک کرتا ہے, واش روم سے فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے, صاف ستھرا ہو کے, پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے باجماعت نماز میں. کیسا سکون ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. یہ مزے میرے بھائی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. رمضان کے روزے دیکھ لو کیسی روحانیت ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, لیکن سمجھ میں آئے گا نہیں. میں کہتا ہوں اسلام آخرت سے پہلے دنیا کو جنت بنا دیتا ہے آپ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ایک اہم بات یہ کہ اپنے لیے داڑھی نہیں رکھ لو, اپنے داڑھی نہیں رکھتے, اپنے بچوں کے لیے رکھ لو. بچے کو باپ کون سا اچھا لگتا ہے؟ فادر جو ہے نا, فادر کی داڑھی اچھی لگتی ہے, اس میں بزرگی کا احساس ہوتا ہے اس. تو جیسی بچہ پیدا ہونا فوراً کیا کر لو, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں بچے کو باپ داڑھی والا پسند ہے, اس میں اس کو ایک باپ پنا زیادہ نظر آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرقہ جنتی ہوگا. تو ہم مجتہدین میں جو اختلاف آئے تھے, اختلافات کے باوجود بھی ایک جنتی مرتبے فرقے میں آتے ہیں. جی ہاں, مجتہدین میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں, وہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے. ان اختلافات کی بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ الگ الگ فرقے ہیں, وہ ایک ہی فرقے ہیں. وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو قرآن و سنت کو مانے اور صحابہ کو مانے. تو جو اس میں ہوگا وہ جنتی فرقہ ہوگا, چاہے ان کے آپس میں نمازیں مختلف بھی کیوں نہ ہو, نماز پڑھنے کا انداز مختلف بھی, کیونکہ دونوں کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. تو ان میں وہی اختلاف ہوں گے جو صحابہ میں تھے, صحابہ سے ہٹ کے کوئی مسئلہ وہ بیان نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ما انا علیہ و اصحابی پہ معیار پہ جو بھی اترے گا, تو جس نام سے بھی وہ جنتی فرقہ ہے, اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ کتنے ہی اچھے نام سے ہو, بے شک وہ اپنا نام جنتی فرقہ ہی رکھ لے, لیکن وہ جنتی نہیں, وہ جہنمی فرقہ ہے. تو ناموں کو مت دیکھو, جنتی فرقے کی علامات ہوتی ہیں, ان علامات کو دیکھو. جس میں علامت پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا, چاہے وہ حنفی ہو, شافی ہو, کسی بھی نام سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر قیامت کے دن اعمال تو لے جائیں گے, تو اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو گناہ. انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں, تو اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کبیرہ نیکیاں بھی تو بہت ساری کی ہیں نا. جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں, گناہ کم کیے, تو دو چار اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا, نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی. تو دیکھو قیامت میں, بار بار میں بتاتا ہوں, نیکیاں گینی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ کبیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کبیرہ نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے. تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا, توبہ نہ کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہی نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر کے معاف کروا لو, یہ کوئی کم آپشن ہے کیا؟ اس میں بھی موت آ رہی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے. تو اس پہ اللہ کو غضب آ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا لازمی جہنم میں جائے گا, اللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, کوئی ایسی نیکی کی ہو, بہت ہی بھاری نیکی کر دی ہو اس نے, چار شادیاں کر کے بیٹھا ہو, سوری استغفر اللہ, یعنی اس زمانے میں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اتنی بھاری نیکی کر دی ہو کہ بخشش ہو جائے, تو عین ممکن ہے. لیکن بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا گناہ ہو جو اس نیکیوں پہ کیا آ جائے, بھاری پڑ جائے. اس لیے گناہ سے توبہ ضروری ہے, کیونکہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک جرم ہے. آپ سمجھ رہے, میں نے ایک گناہ کیا ہے, میں توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ توبہ نہ کرنا ایک مستقل بھی تو جرم ہے. کیوں اللہ کو راضی نہیں کر رہا منا کے؟ تو یہ گناہ سے میرے بھائی دور ہی رہو بس. اچھا یہ بھی ہو گیا جناب, آپ سے میرے زبان ایک صاحب نے بیوی کو دو مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا, اب تیسری مرتبہ بھی دے دی, اب رجوع کرنا چاہتا ہے. رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, دو دفعہ ہے, تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کرے بیٹھ کے, تینوں ہو گئی تو ختم, ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا, پانچویں پہ رجوع کرے گا. اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا, نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. بہت سے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے, اب تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی, ایک نہیں سمجھی جائے گی. جیسے متا کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتا چلا, تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو. حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا دی, تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا, بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی, جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا, اسی کو نافذ کر دیا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھی, نبی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے کہہ دیا کہ اب تین ایک نہیں ہے, تین تین ہے. تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا, حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا, تین کو اب تین ہی سمجھا جائے گا, ایک نہیں سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا, اگینسٹ نہیں تھا. اور تین کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی، کہ زمانے جاہلیت میں تین طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے، عدت کے اندر اندر ہوتا یہ تھا، صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، ایک طلاق دی، عدت پوری ہونے والی ہوتی، عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی، کہیں اور شادی کروں گی، تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر لٹک گئی عورت. اس زمانے میں عدالتی کھلے نہیں تھے، جو یہ جو آج کل حرام خوری کا دھندا چل رہا ہے نا، عدالت جاؤ، ورنہ عورت جاتی کورٹ سے کھلا لے کے جان چھڑا لیتی. لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. تو اب مرد کیا کرتا؟ اس کے ناجائز فائدہ اٹھاتا، پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا. پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی، وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی، میں کہیں اور شادی کروں گی، رجوع کر لیتا. پھر تیسرے میں تیسری دیتا، پھر جان چھوٹنے والی ہوتی رجوع کر لیتا، پھر چوتھی دیتا. تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا. تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن تین دفعہ میں ہے، تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے، تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں. عورت کی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا، تو اس اختیار کو محدود کیا جائے، لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں، ایکچولی میں want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں، اور ہمارے بعض مذہبی اسکالر جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے، تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا، تین طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو، کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق. عورت سے ظلم ہوتا تھا کہ تین کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا، پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے، طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی تین دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے خلا کا حق ہوتا، یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں، تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ تین کے بعد؟ اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو تین کے بعد، چار کے بعد ہو یا ایک کے بعد ہو، نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی، اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں، اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، اتنی سینس تو ہے نہیں جو نئے نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالر آ رہے ہیں. تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، تو اسلام نے کہا بھائی تین کے بعد حق نہیں ہے. تو اب تین ایک دفعہ میں دو یا تین دفعہ میں دو؟ اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، تین ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اگر ایک مجلس کی تین ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے ہیں، نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے ایک مجلس کو تین کیا. نا اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق تین ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا تین مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب تین کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، جیسے ایک کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ تین عملاً ایک ہی ہو گئی نا، کہ ایک کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، تین کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو تین اور ایک میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے، تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب تین اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو، تین ہی ہوں گی. وہ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے، اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا، اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ جان چھڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بحث نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس ککھ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا، بیسوں دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے، یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو؟ یار ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. نہیں، کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی، آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں، وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں. حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں. اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا, اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا, زہر کا, یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں, زہر کا پیالہ پی لے گا اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ, کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی, کتابوں کے حوالوں سے پتا چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا. تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا, تین طلاق کے مسئلے میں, کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہیں گے نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ, رف الیدین آ جاؤ, کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں, پیچیدہ دلائل ہیں. رف الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا, اس میں دونوں طرف دلائل ہے. جو جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے. اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو مناظرہ جیت جائے گا, نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا. لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لہذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, میں نے ان کو اپنا تین طلاقوں والا نا, میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی, وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے, آپ بتاؤ نا, آپ تو خود اہل حدیث ہو, اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے, کیا رکھا ان مسئلوں میں, آج سے تھوڑی تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں بیٹھتے اس پہ. وہ اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے, تین طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر دو نمبر ہی کی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا, اپنے علم پہ اعتماد کرو گے, تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں, نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی, لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اچھا میرے بھائی ہمارے والد خود مفتی ہیں لیکن جب شادی کا کہتا ہوں تو تھپڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں آپ کچھ کماؤ لیکن میں نے گھر بنایا ہے. اس کے بارے میں دیکھو, مفتی ہوں یا آپ کے ابا ڈاکٹر ہوں, شادی اپنے خرچے پہ ہوتی ہے. ابا نے تھپڑ لگایا ایک, اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو دو لگاتا آپ کے, سمجھتے ہو؟ کیونکہ شادی تو کرو لیکن خرچہ کس کا ہوگا, ابا کا نہیں ہوگا, خرچہ کس کا ہوگا, آپ کا ہوگا. ابا اپنے خرچے پہ کر دیں ثواب ہے, بہت فضیلت کی بات, ترغیب تو میں دوں گا. آپ اپنے خرچے پہ کر دو, جیسے اپنے خرچے پہ اس کو پراٹھا کھلا رہے ہو, کھانا کھلا رہے ہو, تو اپنے خرچے پہ شادی بھی کر دو. لیکن ایک چیز ابا پہ لازم نہیں ہے تو پھر ان کو زبردستی تھوڑی کی جا سکتی ہے. ابا بولے گا میں نے تیرا بھی خرچہ اٹھایا, بیٹیوں کا بھی میں خرچہ اٹھا رہا ہوں, اب بہو کا بھی اٹھاؤں, اور تو آگے تو اسپیڈ سے بچے بھی مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کرے گا, وہ بھی میرے کھاتے میں, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے گھر میں؟ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ابا کو ترغیب تو دیتا ہوں کہ بچوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کرا دو اللہ پہ توکل پہ, لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. لہذا ابا سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا میں کما نہیں رہا, میں پیڑے کھا رہا ہوں, تو آپ اگر شادی بھی کرا دیں. ابا کرا دیں ٹھیک ہے, نہیں کرائیں تو پھر دوبارہ بولو. تو ایک تھپڑ لگایا آپ کے ابا کو, میری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہ کہے تو میری طرف سے ایک اور لگا دیں. تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے ابا. اور یہ جو میں ترغیب دیتا ہوں نا اباؤں کو کہ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کرا دو, یہ بھی ہر بیٹے کے بارے میں نہیں دیتا. جو بیٹا سمجھدار ہے, پڑھائی میں لگا ہوا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے ابھی این ای ڈی میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ابھی یہ مصروف ہے اور اب ٹائم پہ جاتا ہے, کلاس لیتا ہے, محنت کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, محنتی ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرا دو تاکہ برائیوں سے بچ جائے, کل کمانا شروع کر دے گا, دو چار سال آپ بہو کو پال لو, پھر یہ اس نے پالنا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ پان گٹکے والا ہے, یونیورسٹی جا نہیں رہا, پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, تو پھر ترغیب بھی نہیں ہے. پھر میں نہیں کہتا ایسے بچے کی شادی کرا دو, عذاب جان بن جائے گا تمہارے لیے. یہ میں نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی, میں نے ان کو لوگوں کو بتایا کہ تمہارا بچہ سمجھدار ہے, شادی کرا دو, انہوں نے کرا دی, آج زندگی بن گئی ان لوگوں کی. کہہ رہے ہیں بچہ بھی برائیوں سے بچ گیا گھر میں, ماشاء اللہ ہمیں جو ہے بہو جب دیکھتی ہے نا, میرے سسر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں, تو بہو کی آنکھوں سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی پھر وہ, ٹھیک ہے نا, اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے اس کو, تو بڑا اچھا ماحول بن گیا. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں, ان کو میں نے کہا تھا اس کے بیٹے کی شادی نہیں کرانا, انہوں نے کہا میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا، اب گناہوں میں جائے گا. میں نے کہا نہیں کرانا چاہیے، 38 سال کا ہو جائے، کیونکہ یہ سست ہے. اگر تم نے اس کی شادی کرا دی نا، خون کے آنسو رو گے تم، خون کے آنسو. کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو. نہیں مانے. انہوں نے کہا آپ تو ایک طرف اتنی ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں دے رہا ترغیب، یہ نہیں کراؤ اس کی شادی. کرا دی، پھر حالات خراب ہوئے. کیونکہ پھر ہوا یہ کہ اس لڑکے میں تھوڑی سی موٹیویشن اس سے ملتی کہ مجھے رشتے نہیں ملتے، میں کماتا نہیں ہوں، اس بیس پہ شاید کچھ کما لیتا. جب ابا نے اپنے خرچے پہ کرا دی، بہو مل گئی، اب بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں. ابا کو بہو مل گئی نا، ابا کے خرچے پہ آپ کو بیوی مل گئی، تو اب آپ کا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. فری پھوکٹ میں آپ کو ایک بیگم مل گئی، تو اور پھر بچے بھی پیدا ہو کے کھاتے میں کس کے جا رہے ہیں؟ ابا کے. کہاں وہ؟ تو پھر دبا کے ہر سال نا نیا ماڈل آ رہا ہے. وہ باپ جو ہے نا عذاب بن گیا یار، کیونکہ کم بخت کچھ کہیں گے. پھر طلاقیں ہوتی ہیں، سسرال والے بھی کہتے ہیں خود تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کب تک یہ سسر کے خرچے پہ پڑی رہے گی بھائی؟ پھر میرے پاس آتے ہیں، پھر میں تو بولتا ہوں میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا. تو اس لیے ابا صحیح کہہ رہے ہیں، خرچ کماؤ، شادی کرو. کما رہے ہو پھر بھی نہ کرنے دیں. پھر ابا کا حق نہیں ہے بھائی روکنے کا. نہیں، پہلی بیوی سے خرچہ مانگے دوسری شادی تو بے غیرتی ہے. اچھا میرے بھائی، مودی صاحب کہتے ہیں کہ عالم کے پیچھے نماز ہوتی ہے، دوسری دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بھائی ایسا نہیں ہے یار، مماتی کے پیچھے نماز ہوتی، صرف مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند سے دونوں طرح کے فتوے نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی مختلف علماء ہیں، کسی کی کیا رائے ہوتی کسی کی کیا رائے ہوتی. بات یہ کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ صرف مشرک کے پیچھے نماز، حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ، کتنا ظالم تھا. تو ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مماتی حجاج بن یوسف کی طرح ظالم ہے، ایسا کوئی. میرا مقصد ہے کہ ان سے تو اختلاف بھی بہت. میں تو وہی عقیدہ ہے دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور اسی قبر سے اس حیات کا تعلق ہے. جو یہ علماء دیوبند کا جمہور کا عقیدہ ہے، وہی میرا بھی عقیدہ ہے. لیکن ایکسٹریم لیول پہ جانا نا کسی بھی معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا. کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ یہ عوام کو جبرن ناجائز وصولی کر رہے ہوتے ہیں. ملازمت تو کرو، کیونکہ فی نفسی ہی کام تو جائز ہے نا. جاب ہی چھوڑ دو گے تو جو تھوڑی بہت بجلی آ رہی ہے وہ بھی رہ جائے گی، آپ ناجائز نہ کرو بس. اسلامک بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بینک وقت جائز ہے بالکل. اسلامک بینکنگ میں بیت الخلاء میں لگے بیسن میں وضو کرنا کیسا جائز ہے؟ مفتی صاحب میں نماز میں اکثر کسی شخص کی آستین اوپر ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے بھائی، نماز ہو جاتی ہے. عقیقے کے بارے میں، عقیقہ جو ہے نا ساتویں دن کرنا سنت ہے، چودھویں دن کر لیں، نہیں تو پھر جس دن بکرا ملے اس دن کر لیں. اور وہی ہے، دو دمبے یا دو بکرے یا گائے کے دو حصے یا کٹھے کے دو حصے، کوئی بھی کسی بھی طرح لڑکے کا اور لڑکی کا ایک حصہ. یہ سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، پہلے ہی ہسپتال میں اتنا خرچہ ہو گیا اس کا کہ خود ہی کٹ گیا بےچارہ وہ، تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کر لینا چاہیے، بہتر ہے. میرے ابھی بہت سے بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، کچھ کا ہو گیا ہے، کچھ کا ابھی تک نہیں ہوا. تو اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ یعنی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہرحال کرنا پڑے گا ابھی مجھے، ٹھیک ہے. بس فوت ہو جائے تو پھر عقیقے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں گاؤں ڈھونڈنے جی ہوں کہ زکات کی رقم اسکول کے کسی کام یا بچوں پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ نہیں، اسکول کی حالت خراب ہے. نہیں، زکات تعمیروں پہ خرچ نہیں ہوتی، اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. کوئی نابالغ بچہ جس کا باپ غریب ہو اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں، اور نابالغ بچہ جس کا باپ امیر ہو تو اس بچے کو زکات، کیونکہ نابالغ بچہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے. باپ امیر ہے تو نابالغ بچہ امیر سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو نابالغ بچہ غریب سمجھا جائے گا. کافی ہو گیا میرے بھائی، میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر اسلام کے قریب آیا، مگر کچھ آپ کے حالات جو آپ نے کسی اور کے لیے کہے تھے میں نے اپنے اوپر سمجھ بیٹھا، اور میں آپ کے اگینسٹ کمنٹ کیا جس کے لیے میں شرمندہ ہوں، اور میں چار شادیاں کرنا چاہتا ہوں، پھر میرے ماں باپ مجھے نہیں کرنے دے رہے، کروائی وہ بھی میری مرضی کے خلاف. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے چار کروا دے آپ کی، کیونکہ چار کرنے کے بعد تو مر ہی جانا ہے آپ نے, اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کرا دے. نہیں مذاق کر رہا ہوں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی اچھی جگہ شادیاں کرا دے بھائی, عدل کی توفیق بھی دے. خالی شادیوں کو فوکس نہیں کرنا, ان کے حقوق کو بھی فوکس کرنا ہے. اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے. کسی کو اتنی دعائیں میں نے دی ہوں گی کبھی زندگی میں,